الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال فما خطبكم أيها المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری مہم کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالو انہوں نے عرض کیا انا ارسلنا الی قوم مجرمین بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم لوگوں کی طرف. لنرسل علیہم حجارت من طین تاکہ ہم ان پر برسائیں تاکہ ہم ان پر چھوڑیں مٹی کے ایسے پتھر مسومتن عند ربک للمسرفین جو نشان زدہ ہیں آپ کے پروردگار کے یہاں حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین پھر ہم نے ان مؤمنین کو نکال دیا جو اس بستی میں تھے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین, پس ہم نے نہیں پایا اس بستی میں مسلمانوں میں سے ایک گھرانے کے سوا. وترکنا فیہا آیتن, اور ہم نے اس میں چھوڑی عبرت کی نشانی, نشانی عبرت کی نشانی, للذین یخافون العذاب العلیم, ان دونوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفی موسیٰ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں, اذ ارسلنا ہو جبکہ ہم نے ان کو بھیجا پیغمبر بنا کر, الی فرعون بسلطان مبین, فرعون کی طرف کھلی دلیل لے کر. فتولا بے رک نہیں, بس اس نے روح گردانی کی اپنی قوت کے زور پر. وقال ساحر او مجنون, اور کہا کہ جادوگر ہے یا پاگل. فاخذناہ وجنودہ, پس ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا. فنبذناہم فی الیم, میں پھر ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر میں. وہو ملیم, اور وہ مستحق کے ملامت تھا اور وہ قابل ملامت تھا. وفی عادن, اور قوم عاد میں. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, جب ہم نے ان پر بانج ہوا بھیجی. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم, وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر وہ آئی مگر اس نے اس کو کر دیا چورے کی طرح. وفی ثمود, اور قوم ثمود میں. اذ قیل لہم, جب ان سے کہا گیا. تمتعوا حتی ہین, ایک وقت تک تم مزے اڑا لو. فاتوا عن امر ربہم, پھر انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتہم الصائقۃ, پھر انہیں پکڑ لیا کڑک نے. وہم ینظرون, اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا من قیام وما کانوا منتصرین, پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ بدلہ لے سکے. وقوم نوح من قبل, اور اس سے پہلے قوم نوح کو. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ الذاریات کی ابتدا میں دو قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا ہے. مؤمنین اور منکرین. اللہ اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لانے والے, اللہ اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کی تصدیق کرنے والے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانے والے, مرنے کے بعد کی زندگی کی تصدیق کرنے والے, آخرت پر ایمان لانے والے, آخرت کی تصدیق کرنے والے, حساب پر ایمان لانے والے, حساب کی تصدیق کرنے والے, جزا اور سزا, اچھے کاموں کی جزا ملے گی اور برے کاموں کی سزا ملے گی, اس پر ایمان لانے والے, اس کی تصدیق کرنے والے, جنت جہنم پر ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے, یہ مؤمنین کی جماعت ہے. اور ان سب چیزوں کا انکار کرنے والے, یہ منکرین کی جماعت ہے، یہ مکذبین کی جماعت ہے. اور ابتدائی آیات میں چند قسمیں کھا کر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انما توعدون لصادق، یہ ساری باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، پھر حساب کے بعد جزا اور سزا ہے، جنت ہے جہنم ہے، یہ سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بدلہ جزا اور سزا جنت اور جہنم کی شکل میں واقع ہونے والا ہے. تو مومنین تو اس حقیقت کو مانتے ہیں، منکرین مانتے نہیں، منکرین مانتے نہیں. تو ابتدائی آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے چند قسمیں کھا کر اس نظریے کو اور اس عقیدے کو محقق اور مدلل کیا کہ ایسا ہونے والا ہے. اب اس دوسرے رکوع میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دعوت فکر دے رہے ہیں، غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ماننے والوں کو بھی، تاکہ ان کا ایمان اور ان کی تصدیق اور زیادہ پختہ ہو جائے، اور نہ ماننے والوں کو بھی، تاکہ ان کے سامنے راہیں کھلے اور ان کو حق سمجھ میں آئے، اور ان کو بھی آخرت پر ایمان لانے کی اور آخرت کی تصدیق کرنے کی توفیق ملے. اس سلسلے میں رکوع کے شروع میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان ہوا، جس سے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دیکھو جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مرنے کے بعد کی زندگی میں تو ان کے ساتھ جو لطف و کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں وہ کریں گے ہی، مگر دنیا میں بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ان پر عنایتیں رہتی ہیں. بی بی جو ہے وہ 100 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 120 سال کے ہو چکے ہیں، اور اس وقت ان دونوں کو جو کہ دونوں مومنین ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے تو اعلی درجے کے مومن، اور حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بی بی اور وہ بھی بالکل ابتدا سے مومنہ، تو پیغمبر کی صحبت میں زندگی گزار رہی تھی، تو ان کا بھی ایمان میں مقام پتہ نہیں کتنا بلند ہوگا. تو ان دونوں مؤمنوں کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے لڑکے کی بشارت سنائی. اور لڑکا بھی ایسا جو صاحب علم ہوگا، نبی ہوگا، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. اور دوسری جگہ پر ہے کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور یہ بھی بشارت سنائی کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا، اس لڑکے کی شادی ہوگی، اور اس لڑکے کے یہاں بھی اولاد میں ایک نرینہ اولاد ہوگی جس کا نام یعقوب ہوگا. تو جو لوگ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناتے ہیں، ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نہ صرف یہ کہ آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی ان پر رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر اہل قرى بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آتے، نبیوں کی تصدیق کرتے، واتقوا اور تصدیق کرنے کے بعد پھر ان باتوں کو عملی جامہ پہناتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لفتحنا علیہم برکاتن، تو ہم برکتوں کو کھول دیتے، من السماء والارض، آسمان سے زمین سے. تو بھلائیوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی تقویٰ ہے، اور برائیوں سے اور شرور سے اور تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ بھی تقویٰ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اپنے اور اللہ کی ناراضگی، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان دیوار بنا لیتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالی شانہ اس کے لیے نکلنے کی راہ پیدا فرماتے ہیں. وہ ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر رنج سے، ہر غم سے، ہر ہم سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے نکل جائے گا. اور اگر وہ آفت، وہ بلا، وہ تنگی، وہ مصیبت اسے دبوچ لیتی ہے، تو اس کے حق میں وہ تنگی نہیں ہوگی، اس کے حق میں وہ مصیبت نہیں ہوگی، اس کے حق میں وہ آفت نہیں ہوگی، بلکہ کفارے سیئات ہوگی، جو کہ ایک نعمت ہے، رفیع درجات ہوگی، جو کہ ایک نعمت ہے، اور شہادت کے مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی، جو کہ ایک نعمت ہے. تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تقویٰ انسان کو مصائب اور آفات سے بچانے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تقوی سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جو بھلی بھلی باتیں چاہیے وہ ملتی ہے. ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ تقوی دفع مضرت کا ذریعہ ہے اور تقوی جلب منفعت کا ذریعہ ہے. جو چیز مضر ہے اللہ اس سے بچائیں گے تقوی کی برکت سے، اور جو چیز مفید ہے اللہ تعالی شانہ اس تک پہنچائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی، اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور صحیح معنی میں متقی اور پرہیزگار ہے، اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ ہے، اور وہ غربت والی زندگی گزار رہا ہے، غریب ہے، اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں محروم ہوں، دوسروں کو ایسا نظر آئے گا کہ محروم ہے، اسے کبھی ایسا خیال نہیں آئے گا. کیوں؟ اسی کے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، اللہ کی فرما برداری والی زندگی اختیار کرے گا، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اللہ اسے عطا فرمائیں گے، اور اس کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز سے اسے بچائیں گے. تو جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے وہ اس غربت کی وجہ سے کسی نقصان میں نہیں ہے، اس غربت کی وجہ سے کسی نقصان میں نہیں. وہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید نقصان میں ہو، لیکن اسے ایسا محسوس نہیں ہوگا. ایسے شخص کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن خود اس کو یہ محسوس نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، جزا اور سزا. اصل جزا اور سزا آخرت میں ہے، اور اس کا نمونہ قبر میں ہے. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اور اس کا کچھ نمونہ موت سے پہلے، اور اس کا کچھ نمونہ زندگی میں بھی، اس زندگی میں بھی. کم سے کم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے فرما برداروں کو دنیا میں اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں. روزی روٹی نہیں ہے پھر بھی اطمینان قلب ہے, اور اللہ کا نافرمان روزی روٹی ہے اس کے باوجود بھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہے. روزی روٹی نہیں ہے پھر بھی خوف نہیں, وہاں روزی روٹی ہے پھر بھی خوف, پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں 10 سال کے بعد کیا ہوگا, پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے حق تعالی شانہ نے یہ سبق دیا ہمیں کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ان کی مرادیں اگر مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہیں تو دیر سویر دنیا میں ضرور پوری فرماتے ہیں, اور اگر دنیا میں پوری نہیں فرماتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ اس کی یہ تمنا اسی شکل میں یا اس سے بہتر شکل میں آخرت میں پوری فرمائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی شانہ نے 5 قوموں کا ذکر کیا ہے, قوم لوط, قوم عاد, قوم ثمود اور قوم فرعون اور قوم نوح کا. اور ان 5 قوموں کا ذکر کر کے اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اسی بات کو مؤکد کر رہے ہیں, ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ ان الدین لواقع, بدلہ ضرور واقع ہوگا. اگر کوئی جو بوئے گا تو اس کی کھیتی سے جو نکلے گا, اور اگر کوئی چاول بوئے گا تو اس کی کھیتی سے چاول نکلے گا, اگر کوئی گندم بوئے گا تو اس کی کھیتی سے گندم نکلے گا, اگر اپنے باغ میں آم کا درخت لگائے گا تو آم ملیں گے, اور سیب کے درخت لگائے گا تو سیب ملیں گے. اچھائی سے اپنی کھیتی بوئے گا, اچھائی کے بیج ڈالے گا اپنی کھیتی میں تو اس کو اچھائی ملے گی, اور برائی کے بیج بوئے گا تو اسے برائی ملے گی. اور ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں یہ ہوگا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ جب سرکشی بڑھ جاتی ہے تو دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں. مجموعی حیثیت سے نافرمانی اور حد سے گزر جانا جب دنیا میں پایا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ دنیا ہی میں سب کو تہس نہس کر دیتے ہیں. اور اگر نہیں, ایسا نہیں ہے کہ مجموعی طور پر نافرمانی نہیں ہے یا حد سے آگے نہیں گزر رہے ہیں یا اللہ کی کوئی مصلحت ہے, تو کم سے کم اتنا ضرور ہوگا کہ دل کو سکون نہیں ملے گا, سیٹسفیکشن نہیں ملے گا. یہ چیز بھی کھائی, وہ چیز بھی کھائی, فنا چیز بھی کھائی, فنا چیز بھی کھائی, مگر دل میں یہی احساس رہے گا کہ یار کچھ کھاتے کچھ کھاتے اطمینان نہیں ہوا, اور غریب ہے. مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ کا فرما بردار ہے تو روزانہ روٹی کے خوش ٹکڑے اور سوکھی دال کھائے گا, لیکن بہت سکون محسوس ہوگا. جب وہ پیٹ بھر کر کے کھا لے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. اور جب حد سے گزر جاتے ہیں لوگ اور بحیثیت قوم کے بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ انہیں دنیا ہی میں ہلاکت اور برباد کی دہلیز پہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بن کر آئے تھے اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی, یہ 2 مقصد لے کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو 2 کاموں کے لیے بھیجا تھا, ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنانا, اور دوسرا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو ہلاک کرنا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغمبر تھے اللہ کے, تو نبوی فراست سے ان کو ایسا اندازہ ہو گیا کہ یہ فرشتے صرف مجھے بشارت سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں, ان کے آنے کا کوئی اور مقصد بھی ہے. اس لیے آپ نے پوچھا کہ فما خطبکم ایوہ المرسلون, तुम्हारी क्या मुहिम है? ये भेजे हुए लोग, ये भेजे हुए फरिश्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवादुहु के हुक्म के बगैर तो तुम आते नहीं, तो तुम आए हैं तो अल्लाह ने भेजा होगा तभी आए हैं। जरा ये बतलाओ कि तुम्हारी मुहिम क्या है, किस अहम काम के लिए तुम आए हैं? खत्मुन जो है किसी अहम काम को कहते हैं, किस अहम काम को अंजाम देने के लिए तुम्हें अल्लाह ताला शानहू ने भेजा है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि कालू इन्ना उरसिलना इला कौमी मुजरिमीन, हमें मुजरिम लोगों की तरफ भेजा गया है, मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो कि मुजरिम है, और उन पर अजाब बरसाने के लिए भेजा गया है। लिनुर सेला अलीहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर मिट्टी के पत्थर बरसाएं, इस काम के लिए हमें भेजा गया है। अब मिट्टी के पत्थर का क्या मतलब? मिट्टी के पत्थर का मतलब यह है कि मिट्टी की कंकरियां बना ली जाती है। पत्थर तो पत्थर होता है, मिट्टी मिट्टी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मिट्टी के पत्थर का मतलब यह है कि मिट्टी जो है, मिट्टी उसकी उसके छोटे छोटे कंकर के मानिन, मिट्टी को छोटे छोटे कंकर की शक्ल में बना लिए जाते हैं और आग में उनको पकाया जाता है, जिसे सिज्जील कहते हैं। तो जब उसको आग में पकाया जाता है तो पत्थर की तरह टफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सख्त हो जाता है, इसीलिए उसे मिट्टी का पत्थर कहते हैं। तो लेनुर सिला अलीहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम आसमान से उन पर बरसाएं मिट्टी के पत्थर। तो पत्थर का मतलब यह नहीं कि बड़े बड़े पत्थर, इसका मतलब कंकर, मिट्टी के पत्थर। और वो पत्थर भी कैसे होंगे? मुसव्वमतन इंद रब्बिक, जो निशान जदा है, हिजारतन मुसव्वमतन, ऐसे पत्थर जो के निशान जदा है आपके परवरदिगार के यहां। इसका मतलब यह है कि आपके परवरदिगार के इल्म में हर कंकर पर जो आसमान से अभी उतरने वाला है एक निशान लगा हुआ है। बाद हजरत मुफस्सरीन ने बाज रिवायत के पेशे नजर ये लिखा है कि इसका मतलब यह है कि ये जो कौम मुजरिम है, ये कौम लूत है, और ये कौम लूत जब मुसरिफ बन गई, हद से तजावुज कर गई, जैसे कि आगे है कि लिल मुसरिफीन, और हद से तजावुज किसमें बढ़ गई? अक्ल में भी हद से तजावुज बढ़ गई, हद से तजावुज कर गई। तो अक्ल में हद से तजावुज करने का काम यह है कि अक्ल की जो एक हद है कि इस हद तक तुम्हें सोचने का, इससे आगे नहीं, तो वो अक्ल में भी हद से तजावुज कर गई। अक्ल में हद से तजावुज करने वाले लोग दुनिया में हर दौर में रहे हैं। आजकल भी लोग ये कोशिश करते हैं कि कुरान को और हदीस को हम अपनी अकल से समझें। तो इल्म के को हासिल करने के तीन दर्जे हैं। एक इल्म वो है जो फाइव सेंसेस से, हवास से, खमसा से हासिल किया जाता है। फिर एक दूसरा इल्म है जो अकल से हासिल किया जाता है। तो जो इल्म अकल से हासिल किया जाता है वो हवास से, खमसा से नहीं समझा जा सकता, वो फाइव सेंसेस से नहीं समझा जा सकता। और फिर अकल से ऊपर भी इल्म का एक जरिया है जिसे वहय कहते हैं। अल्लाह ताला शानहू पैगंबरों पर वहय नाजिल फरमाते हैं और उस वहय के जरिए हमें इल्म हासिल होता है कि भाई मरना है, मरने के बाद एक जिंदगी है, या एक ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। अकल कहती है कि ये चीज अच्छी है, मगर वहय कहती है कि ये चीज अच्छी नहीं है। अकल कहती है कि सूद पर किसी को पैसे देना ये अच्छी चीज है, इसी का नफा मिलेगा, मगर वह यह कहती है कि अच्छी चीज नहीं है। तो जिस तरह अकल से हासिल होने वाले इल्म को फाइव सेंसेस नहीं समझ सकते, इसी तरह वहय से हासिल होने वाले इल्म को अकल नहीं समझ सकती। अकल की एक हद है, उसे वहां रुक जाना चाहिए। تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین کی بات اگر عقل نہ سمجھ سکے تو بس اتنا کہہ دے آدمی کہ آمن نہ وصدق نہ، ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر لی، سمے نہ واتا نہ، ہم نے سن لیا اور کہنا مان لیا، عقل میں آئے نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مصرف لوگ تھے قوم لوط، یہ لٹیرے تھے، یہ ڈاکو تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو، ظلم کرتے تھے. تو عقل کے اعتبار سے بھی حد سے تجاوز کر گئے کہ اپنی عقل استعمال کرتے تھے پیغمبر کے مقابلے میں، پیغمبر کی باتوں کے مقابلے میں. دین کے اعتبار سے بھی حد سے تجاوز کر گئے، اپنا ہی دین تھا، اپنا ہی ان کا مسلک و مشرب تھا، بت پرستی، کفر، شرک. اور فطرت کے اعتبار سے بھی حد سے تجاوز کر گئے، ایسی ایسی بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئے کہ جن کا وجود ہی اس صفحے ہستی پر ان کے ان بے حیائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہوا، اس روئے زمین پر اس کا پہلے ارتکاب ہی نہیں تھا. اور یہ صدوم کے علاقے میں رہتے تھے، یہ مشرقی جورڈن میں ایک جگہ ہے، نورتھ جورڈن میں ایک جگہ ہے صدوم، تو صدوم میں رہتے تھے. اور ان کی چھ، ان کے بڑے بڑے چھ شہر تھے اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے دیہات بھی تھے، اور یہ کئی لاکھ پر مشتمل لوگ تھے اور بڑا زرخیز علاقہ تھا اور زراعت اور تجارت میں یہ لوگ بہت آگے تھے، اور انہی سب چیزوں پر انہیں بہت ناز تھا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے حضرت دوت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان میں بھیجا، اور دہائیوں تک محنت کی حضرت دوت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انہیں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف بلایا. لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دائی کا کام ہے، معلم کا کام ہے کہ وہ دعوت دے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو بتلائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، اس سے توبہ کرو، اس سے باز آ جاؤ. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا دائی کو اور معلم کو لوگوں کو ہدایت پر لانے کے جذبے سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جو طریقہ دعوت کا اور تعلیم کا مقرر کیا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ یہ کام صحیح تو نہیں ہے، یہ کام جائز تو نہیں ہے، فتوے کے اعتبار سے یہ کام صحیح نہیں ہے، مگر ہم صاحب فتویٰ نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین پر چلانا چاہتے ہیں، لیکن فتوے کو اس طرف ایک طرف رکھ دو. اس وقت یہ دعوت کا تقاضا یہ ہے، لوگوں کو ہدایت پر لانے کا تقاضا یہ ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ہم صحیح طریقہ اختیار کریں گے یا غلط طریقہ اختیار کریں گے، ہدایت ملنے والی ہوگی تو ملے گی، نہیں ملنے والی ہوگی تو نہیں ملے گی. تو ہمیں بھی اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ ان پابندیوں کے ساتھ تم لوگوں کو دین کے قریب کرو. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی، بہت محنت کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جب قوم کی سرکشی بڑھتے 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 ساری حدوں کو پار کر گئی اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اس وقت تک میں سوائے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیوں کے ان پر کوئی ایمان نہیں لایا. حضرت لوط علیہ السلام تو مومن تھے ہی اور گھر میں بچیاں تھیں صرف، تو بچیاں ایمان لے آئی، یہاں تک کہ بیوی بھی ایمان نہیں لے آئی، اور بیوی بھی جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ساز باز کرتی تھی قوم کے ساتھ مل کر. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ جاؤ اور لوط کی قوم کو ہلاک کر دو اور ان پر پتھر برساؤ. اور یہ جو کنکر کے چھوٹے چھوٹے پتھر جو بنے ہوئے ہیں, مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر جو بنے ہوئے ہیں, وہ گراؤ ان پر اور یہ نشان زدہ ہوں گے. آپ کے پروردگار کے یہاں نشان زدہ ہوں گے. فرشتوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ نشان زدہ ہے یہ پتھر. اور بعض روایات کا سہارا لے کر حضرت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے جتنے لوگ ہلاک ہونے والے تھے اتنی مقدار کے پتھر برسائے گئے اور ہر پتھر کے اوپر ہر فرد کا نام تھا. اور وہ پتھر آسمان سے آیا تو اس آدمی کو ڈھونڈتا ہوا اس کا پیچھا کیا اس پتھر نے, اور وہ پتھر جو ہے یوں سمجھو کہ گولی کے مانند کام کر رہا تھا, رائفل سے نکلنے والی گولی کے مانند کام کر رہا تھا. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف, قوم لوط کی طرف, لنرسل علیہم تاکہ ہم ان پر برسائیں, تاکہ ہم ان پر چھوڑ دیں آسمان سے حجارت من تین, کنکر کے مٹی کے ایسے پتھر, ایسے کنکر جو نشان زدہ ہے آپ کے پروردگار کے یہاں. آپ کے پروردگار کے یہاں کا مطلب آپ کے پروردگار کے علم میں. للمسرفین, حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے, یہ لوگ جو ہر عقل کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, فطرت کے اعتبار سے حد سے تجاوز کر گئے ہیں. چنانچہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب جزا اور سزا کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے تو لوط علیہ السلام اور ان کی بچیوں کو جزا دی. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین, سو ہم نے نکال دیا ان مؤمنین کو, ان ماننے والوں کو, ان تصدیق کرنے والوں کو جو اس بستی میں تھے. اور کتنے تھے وہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. یہ وجد یجد جو ہے علم کے معنی میں ہے, یہ نہیں کہ اللہ نے ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد پتا چلا کہ او ہو یہاں تو ایک ہی گھرانہ ہے, کہ مسلمانوں میں سے ایک گھرانے کے علاوہ, ایک گھر کے علاوہ ہم نے اس بستی میں نہیں پائے. نہیں, ہمارے علم میں پہلے سے تھا کہ ایک ہی گھرانہ ہے, اور اس گھرانے میں بھی پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ نافرمان تھی, اللہ تعالی شانہ ہوگی, وہ ہلاک ہو گئی. اس لیے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے ہیں اپنی بچیوں کو اور بیوی کو لے کر, تو ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حکم دیا کہ تم نکل جاؤ. تو رات کے وقت حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو لے کر, اور یہ فرمایا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, بیوی تمہاری دیکھے گی, اس لیے کہ وہ ان میں سے ہے, جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو وہ بھی مرے گا. تو وہ پتھر جو اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے مقرر کیا تھا, وہ جب پیچھے آواز آئی ہلاکت کی اور عذاب کی تو اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, اور وہ بچیاں جو تھیں وہ تو مومنہ تھی. تو لوط علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ مت دیکھنا, تو وہ پیغمبر کی فرما برداری کی انہوں نے, اور وہ نافرمان تھی, اس نے فرما برداری نہیں کی. جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے لیے جو پتھر مقرر کیا تھا وہ آ کر کے اس کو لگا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کیا, انہوں نے اس پوری بستی کو اٹھایا آسمانوں کی طرف لے گئے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے پتھر برسائے گئے اور پھر جو ہے بستی کو اٹھا کر کے اس کو الٹ دیا, تو پتھر برسائے پہلے پھر بستی کو اٹھا کر کے اس کو الٹ دیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بستی کو اٹھا کر کے الٹ دیا اور پھر پتھر برسے اور دونوں کا بھی ایک ساتھ بھی ہوئے ہو. بس خلاصہ یہ ہے کہ جو مومنین تھے اور جو ماننے والے تھے, تصدیق کرنے والے تھے, اور جو اس کے مطابق عمل کرنے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا, اور جو نافرمانی کرنے والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ تو دنیا میں جزا اور سزا ہے, اور آخرت میں جو جزا اور سزا ملے گی وہ الگ. وہ ترکنا فیہا آیتن, اور ہم نے اس بستی میں, یعنی اس بستی کا جو یہ قضیہ پورا ہوا, اس میں آیتن ایک نشانی چھوڑی, یعنی عبرت کی نشانی. اس قصے میں عبرت کی نشانی ہے اور قیامت تک اس قصے کو جو بھی پڑھے گا اور طلب کے ساتھ پڑھے گا, حق کی تلاش میں پڑھے گا, اللہ جل جلالہ عم نوالہ تک پہنچنے کے لیے پڑھے گا, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. ہم نے عبرت کی نشانی, اس میں عبرت ہے, اس سے آدمی لیسن کو ڈرائیو کر سکتا ہے کہ دیکھو نافرمانوں کا انجام کیا ہوا اور فرما بردار کا انجام کیا ہوا. تو وہ ترک نافیہ, ہم نے اس بستی میں ایک نشانی چھوڑی, عبرت کی نشانی چھوڑی. وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے نہیں تھی, محدود وقت کے لیے نہیں تھی, ہمیشہ کے لیے عبرت کی نشانی ہے. اس قصے میں بھی عبرت کی نشانی ہے. اور آج بھی اگر, شروع میں تو یہ ہوا کہ اوپر سے جو پتھر گرے تھے تو ایک ایک پتھر جو نشان زدہ تھا اس نے تو جا کر کے پکڑ لیا ان کو, مگر پتھر تو تہبتے پتھر بھی جمع ہو گئے. تو ایک مدت تک وہ کنکر جو ہے وہاں پڑے رہے, جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں تھی, تو وہاں سے جو بھی گزرتا تھا اسے نظر آتا تھا کہ آسمان سے برسے ہوئے پتھر ہے, اس لیے کہ وہ تو بات پھیلتی ہے نا, جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ان کو نظر آتا تھا. اور وہ بستیاں جو تھرائیونگ بستیاں تھیں, بہت آباد بستیاں تھیں, ہر اعتبار سے ترقی پذیر بستیاں تھیں, ان کا نام و نشان نہیں رہا, ان کا نام و نشان نہیں رہا. اور اس علاقے میں گیسیں بھی بہت ہے, تارکول بھی بہت ہے, یعنی اس قسم کی چیزیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اوپر سے ایک بہت زہریلا کوئی عذاب آیا ہوگا. اور وہاں پر ایک سمندر ہے جس کو عربی میں البحر المیت کہتے ہیں اور انگلش میں ڈیڈ سی کہتے ہیں. اس کو ڈیڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنی زہریلی ہے, اس کا پانی اتنا زہریلا ہے کہ یہ واحد سمندر ہے پوری دنیا کے اندر جس میں کوئی سمندری جانور زندہ نہیں رہ سکتا. اور ایک مرتبہ ہمارا فلسطین کا دورہ ہوا تھا اور وہاں کی مقامی کسی تنظیم کے ساتھ, یہاں کی ایک تنظیم نے رابطہ کیا تھا, اور وہ دورہ بہت ہی اچھا رہا تھا, چونکہ صرف وہ مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کی چیزیں دیکھ کر کے نہیں آ گئے, بلکہ پورا جو باقاعدہ ریکگنائزڈ اسرائیل کہا جاتا ہے اس میں بھی ہم لوگ گئے تھے, اور وہاں بھی جا کر کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کی تھی. تو اس وقت جو ہے ہم اس پر گئے تھے, ڈیڈ سی کے اوپر, البحر المیت کے اوپر. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں جان بوجھ کر یا پتہ نہیں کیا, وہ جو ہمارے ساتھی تھے جو ہمیں لے گئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا نہیں کہ ہم ڈیڈ سی پر جا رہے ہیں. اور آپ سب کو پتا ہے کہ سمندر کا ماحول بہت سہانا ہوتا ہے, اس کا رنگ بلو ہوتا ہے, گرین ہوتا ہے, اور سی سائڈ پر جب جاتے ہیں اور وہاں کوئی سردی کا ہمارا دسمبر جیسا ماحول نہیں کہ اندھیرا اندھیرا اور گلومی لگے, لیکن وہ سمندر کے کنارے پر جب ہم پہنچے اور ہمارا کوچ وہاں رکا اور ہم جب نیچے اترے تو اس قدر سپوکی ماحول تھا, ایک قسم کا خوف زدہ ماحول, وحشت کا ماحول. اور تعجب بھی ہو رہا تھا کہ یہ ہم سمندر کے کنارے آ گئے, یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور بالکل ایسا ماحول, اور وہ پانی جو ہے سمندر کا وہ بھی گندا نظر آ رہا تھا. جیسے وہ حدیث میں نقاط الحنا آتا ہے, جیسے یہ مہندی کا نچوڑا ہوا پانی ہو, وہ اس رنگ کا ایسا نظر آ رہا تھا. تب انہوں نے کہا کہ یہ بحر میت ہے, اور اس کے کنارے پر جو ہے وہ صدوم ہے جہاں قوم نوح کی بستیاں رہتی تھی. تو وہ ترکنا فیہا آیتن, آج تک وہ نشانی موجود ہے, اس میں عبرت کی نشانی ہم نے چھوڑی. کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دردناک عذاب سے ڈریں گے وہی تو دنیا میں ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو عبرت والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, عبرت کی نشانی ہے. وفی موسیٰ, یہ وفی موسیٰ کا تعلق وترکنا کے ساتھ ہے کہ وفی وترکنا فی موسیٰ آیتن, اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے قصے میں بھی عبرت کی نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین, جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا فرعون کے پاس بسلطان مبین, کھلی دلیل لے کر, روشن دلیل لے کر, اور بہت سارے معجزات وجود میں آئے. ان میں سے دو بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر ہاتھ نکالتے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا, ٹیوب لائٹ کی طرح, بلب کی طرح. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا. تو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس کھلی دلیل دے کر کے بھیجا, لیکن جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, اللہ کے منکر بھی اور مؤمن بھی جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں, برائے نام صرف ایمان ہوتا ہے, حق بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, صحیح بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, عملی زندگی پر آنے کے لیے تیار نہیں, سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, زکات دینے کے لیے تیار نہیں, بے حیائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, دھوکے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, ان کو ناز ہوتا ہے اپنی موجودہ حالت کے اوپر. تو ان کی جو موجودہ حالت ہے اس میں کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے, کسی کے پاس پیسے کی طاقت, کسی کے پاس انفلوئنس کی طاقت, کسی کے اوپر صحت کی طاقت, کسی کے اوپر خوبصورتی کی طاقت, کسی کے پاس جو ہے وہ لاؤ لشکر کی طاقت, فالوئنگ کی طاقت, سیاست کی طاقت. یہ جو زور ہے, زور, یہ قوت, اس کی بنیاد پر لوگ روگردانی کرتے ہیں, اللہ سے اعراض کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. تو فتو اللہ بیرک نے ہی اس نے بھی روگردانی کی اپنی قوت کے زور پر. اس کے پاس قوت تھی, اور قوت کیا تھی؟ ارکان مملکت. ایک تو ایک فوج بہت بڑی تھی, نمبر ایک, فالوئنگ بہت بڑا, فوج بہت بڑی, نمبر دو ارکان مملکت, مملکت کے جتنے وزیر تھے اور جتنے منسٹرز تھے وہ سارے کے سارے ہوشیار, ذہین, طاقتور, اور سب فرعون کی ہاں میں ہاں ملانے والے, سول سرونٹ سارے اس کے, تو بغاوت کا کوئی امکان ہی نہیں. تو اس نے روح گردانی کی اپنی قوت کے زور پر. وقال, اور اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ معجزات اور کھلی نشانیوں میں سے دو بڑی بڑی نشانیاں لے کر کے اللہ تعالی شانہ نے بھیجا تھا, جب وہ دکھائیں تو اس نے کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے, فیصلہ نہیں کر سکا وہ بھی, ساحر او مجنون, جادوگر ہے یا پاگل ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ کر رہا ہے اگر اپنے اختیار سے کر رہا ہے تو ساحر ہے, اور اگر اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے تو مجنون معلوم ہوتا ہے, ساحر او مجنون. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ ہماری رہنمائی میں فرعون کو بلاتے رہے, بلاتے رہے, بلاتے رہے, مگر جب حد ہو گئی اور ہم نے ہمارے موسیٰ کو یہ کہا کہ آپ بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات و رات نکل گئے, تو تب بھی اس نے چھوڑا نہیں, سرکشی کی حد کر دی, پیچھا گیا. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ فاخذناہ وجنودہ, ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا, بس ایک حد ہو جاتی ہے, پکڑ لیا اور دنیا ہی میں جزا ملی. اور فنبذناہم فی الیم, ہم نے ان کو ڈال دیا, پھینک دیا دریا میں, سمندر میں, بحر قلزم میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے, اور جب سمندر کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون آ گیا. تو قوم نے کہا کہ انا لمدرکون, اب تو ہم پکڑ لیے گئے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو نے حکم فرمایا کہ ادرب بعصاک البحر, اپنی لاٹھی کو سمندر پہ ماریے. اور اللہ جل جلالہ وعمن والو نے اس کی برکت سے سمندر کو روک دیا دونوں طرف سے, اور سمندر کو روک کر سمندر کے بیچوں بیچ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راستہ پیدا کر دیا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب سمندر کے بیچوں بیچ دونوں طرف ایسے سمندر رک گئے یعنی دیواریں کھڑی ہو گئی پانی کی اور بیچ میں راستہ بن گیا اور بیچوں بیچ سمندر میں جو راستہ تھا اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قوم جب گزرنے لگی تو اللہ تعالی شانہو نے اس راستے کو اتنا خشک بنا دیا تھا کہ غبار اڑ رہا تھا. وہ تو قادر مطلق ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو اچھے لوگ تھے ان کو جزا ملی, آخرت میں تو ملنے والی ہے ہی, لیکن اس دنیا کے واقعات پر بھی غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرو, اور عبرت حاصل کر کے میری فرما برداری کرو. جو میرا ہوتا ہے اس کو دنیا میں میں بدلہ دیتا ہوں, اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہوں. ان کو تو بچا لیا. فرعون نے دیکھا کہ جب یہ راستہ بن گیا ہے اور اس میں سے یہ لوگ گزر رہے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے. تو اتنا اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ پہلے بنو اسرائیل گزر گئے اور پھر پیچھا گیا فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اور جب بالکل بیچوں بیچ پورا لشکر جب پہنچ گیا سمندر کے بیچوں بیچ, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے دونوں طرف کے پانیوں کو حکم فرمایا اور وہ دونوں طرف کے پانی مل گئے اور وہ غرق ہو گیا فرعون. تو فنبذناہم فی الیم وہو ملیم, اور وہ قابل ملامت تھا, وہ مستحق کے ملامت تھا. اس نے کام ایسے کیے تھے کہ وہ قابل ملامت تھا, اور جب وہ قابل ملامت تھا اس کا مطلب یہ کہ آج تک دنیا اس کی ملامت کر رہی ہے. دنیا میں ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو فرعون کو اچھا کہتا ہے. نصارہ اس کے بارے میں برا کہتے ہیں, یہود اس کے بارے میں برا کہتے ہیں, مسلمان اس کے بارے میں برا کہتے ہیں, اور دینی اعتبار سے ان تین قوموں کو آپ ملا لو تو ان کے مقابلے میں دوسرا پاپولیشن تو کچھ بھی نہیں رہتا. اور باقی جو پاپولیشن ہے ان میں سے کوئی بھی فرعون کی فیور میں نہیں ہے. وہ قابل ملامت تھا. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم, تیسرا نمونہ. وفی عاد اے وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم. وفی عاد کہ ہم نے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی رکھی قوم عاد میں بھی. وفی عاد قوم عاد میں بھی ہم نے رکھی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جبکہ ہم نے ان پر بانج ہوا کو بھیجا. اب اسے بانج کیوں کہتے ہیں؟ بانج ریح العقیم, تو جب ہوا آتی ہے تو ہوا خیر کو لے کر آتی ہے. جب ہوا آتی ہے تو ہوا چلتی ہے, اور ہوا اچھی خیر والی ہوا ہوتی ہے, اچھی ہوا ہوتی ہے, وہ خیر لے کر آتی ہے. تو انسانوں کو, جانوروں کو سب سے پہلے تو اس کی ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے, اور پھر بارش برستی ہے. بارش برستی ہے تو مویشیوں کے لیے خیر ہے, ان کو پانی پینے کو ملتا ہے. انسانوں کے لیے خیر ہے, ان کو پانی پینے کو ملتا ہے اور پانی استعمال کے لیے ملتا ہے. اور درختوں کے لیے بھی خیر ہے کہ درخت مرجھاتے نہیں, ان کو بھی حیات ملتی ہے. پھر کھیتیوں کے لیے, پھلوں کے لیے یہ خیر ہے. تو ہوا جب آتی ہے تو ایک ہوا خیر کو لے کر آتی ہے, اور بانج ہوا کا مطلب یہ کہ ایسی ہوا کو ہم نے بھیجا جو خیر سے خالی تھی. ہوا کبھی آندھی کی شکل اختیار کر جاتی ہے, بہت خطرناک ہوتی ہے. ہوا کبھی لو کی شکل اختیار کر جاتی ہے جس سے سٹروک ہو جاتے ہیں لوگوں کو, سن سٹروک. لو کی شکل اختیار کر جاتی ہے جسے دبور کہتے ہیں. یہ مغرب سے چلتی ہے, گرم ملکوں میں, عرب ملکوں میں یہ مغرب سے چلتی ہے, ویسٹ سے چلتی ہے گرم ہوا. اور ایک ہوا جو ہے بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے, بہت ٹھنڈی, تو اس سے جسم جو ہے وہ ٹھٹھنڈنے لگ جاتے ہیں, جسم میں پھٹن پڑنے لگ جاتے ہیں. ہواؤں کی بہت قسمیں ہیں. اور ایک ہوا جو ہے وہ باد نسیم ہے, جو نرم ہوتی ہے اور بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے, اس سے بہت سکون پہنچتا ہے. اور یہ باد نسیم جسے باد سبا کہتے ہیں, یہ سبا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصر تو بس سبا, کہ مجھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے میری مدد فرمائی बादे सबा से, सबा हवा से मेरी मदद फरमाई। और ये चलती है कहां से? मशरिक से चलती है। और वह लिखत आदम बिद दबूर, और आद को हलाक कर दिया गया दबूर से, ये वेस्ट से चलती है और बहुत गर्म होती है ये। तो अल्लाह ताला शानो इरशाद फरमाते हैं कि और आद में भी इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत का सामान है, इज अरसलना, जबकि हमने उन पर भेजी ऐसी हवा जो कि खैर से खाली थी, बांझ थी, यानी खैर से खाली थी, उसमें कोई खैर नहीं थी, वो हवा खैर लेकर के नहीं आई थी। और ये हवा जो है बहुत तेज थी, बहुत सख्त थी, और ये हवा उन पर रही कौम आद पर। सखरहा अलीहिम सबअ लयालिम व समानियत अय्याम, सात रातें और आठ दिन तक ये हवा चलती रही। और इसने सबको पछाड़ दिया, वो कौम आद जिनको अपनी ताकत के ऊपर नाज था और हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबले में रहते थे, कई सौ साल तक दावत दी और उनको दीन की तरफ बुलाया और उनको दीन सिखाने की कोशिश की। पहले तो ईमान की दावत होती है, जब ईमान की दावत पर कोई आ जाता है तो फिर उसे ईमान सिखाया, दीन सिखाया जाता है। तो अल्लाह जल्ला जलालहु आमन वालो इरशाद फरमाते हैं कि ये हवा जब उन पर आई जिसमें किसी किस्म की खैर नहीं थी, तो उस हवा की कैफियत ये थी कि मा तदरु मिन शैइन अतत अली, वो किसी ऐसी चीज को नहीं छोड़ती थी जिस पर वो आई। यानी जिस पर वो आई का मतलब यह है कि जिस पर अल्लाह जल्ला जलालहु व अमनवालहु ने उसे अजाब बनाकर भेजा। हजरत हुद अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ, हजरत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, उनको कुछ भी नहीं होगा। फनत जैना हो वल्लदीन माहू बिरहमति मिन्ना, हमने उनको बचा लिया और उन लोगों को जो उनके साथ थे वही थे, करीब ही में थे। तो जिन मुनकरीन के लिए उस हवा को अजाब बनाकर भेजा गया था, वो अजाब इस, वो हवा इस शक्ल में आई कि वो नहीं छोड़ती थी किसी चीज को जिस पर वो आई, मगर ये कि उस हवा ने उस चीज को बना दिया चूरे की तरह। ये रमीम किसको कहते हैं? रमीम किसी को आप जमीन में दफन कर दो और दहाइयों के बाद उसकी कब्र को खोदो और उसकी, उसका बदन जो है वो गल जाता है, सड़ जाता है और इतना बोसीदा हो जाता है कि आप उसको हाथ में पकड़ करके यूं करो यूं मसलो तो राख हो जावे। तो ये उसको रमीम कहते हैं, गली हुई चीज, सड़ी हुई चीज। इसी तरह घास जो है वो सूरज की गर्मी की वजह से इतना खुश्क हो जाए, इतना खुश्क हो जाए कि आप हाथ में लो और यूं करके मसल दो, उसको रमीम कहते हैं। ऐसी चीज जो बहुत जल्दी मसलने की वजह, मसलने पर राख हो सकती है और पाउडर हो सकती है। कहते कि उसने हर चीज को ये सात आठ दिन में ऐसा बना दिया। वफी समूद, इबरत हासिल करने वालों के लिए कौम समूद के वाक्य में भी इबरत की निशानी है। इत्कील लहुम, जब उनसे कहा गया तमत्तउ हत्ता हीन, एक वक्त तक मजे उड़ा लो। इसमें मुफस्सरीन की दो राय हो गई हैं। पहले जो सूरे हूद में तफसील के साथ वाकई आया है उसमें यह है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते 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 हद से गुजर गए और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए एक मौजिजा तलब किया। अल्लाह जल्ला जलालहु व अमनवालहु ने एक चट्टान से एक हामिला ऊंटनी को पैदा किया और वो हामिला ऊंटनी निकली उस चट्टान से और निकलते ही उसने बच्चा जना। ये उनके लिए एक मौजिजा था, एक निशानी थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला शानहु के भेजे हुए पैगंबर होने की। तो उन्होंने मनसूबा बंदी करके इस ऊंटनी को कत्ल कर दिया। اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے جو بھیجی ہوئی اونٹنی تھی اسے قتل کر دیا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بس یہ حد سے تجاوز کر گئے, یہ آخری چیز تھی جس سے پتا چلا گیا اب یہ سدھرنے والے لوگ نہیں ہیں. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ایما سے اشارے سے ان کو یہ کہا کہ تمتعوا ثلاثۃ ایام, اب تین دن تک مزے اڑاؤ, ذالک وعد غیر مکذوب, اور تین دن کے بعد عذاب آنے والا ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. تو مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ اور سمود سے جب کہا گیا کہ تمتعوا حتی حین, ایک وقت تک مزہ اڑا لو, اس سے مراد وہی وارننگ ہے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کے آنے کے تین دن پہلے ان کو دی تھی. اور دوسرے حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ابتدا میں کہا تھا جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا, اور دعوت کا کام شروع کیا اور انہوں نے نافرمانی کی تو آپ نے کہا کہ اگر تم اس نافرمانی پر تلے رہو تو یاد رکھو تمتعوا الی حین, تمتعوا حتی حین, ایک مدت تک مزے اڑاؤ, پھر یا تو دنیا میں عذاب آئے گا, اور دنیا میں عذاب نہ آیا تو مرو گے, تو مرنے کے بعد تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی. اور راجے یہی معلوم ہوتا ہے. کیوں راجے یہی معلوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمتعوا ثلاثۃ ایام, تو اس کے بعد تو ان کو نافرمانی کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. ان میں سے کتنے تو سہم گئے, بلکہ اکثر سہم گئے کہ اب عذاب آنے والا ہے. یہاں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم مزے اڑاؤ ایک مدت تک, فاتو ان امر ربہم, بس انہوں نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے, اور جب انہوں نے سرکشی کی تو فاخذتہم الصائقۃ, تو ان کو کڑک نے پکڑ لیا. اور کڑک نے پکڑ لیا, کڑک کا معنی تھنڈر, جو بہت زور کی آواز آتی ہے, تو کڑک بجلی کے ساتھ کڑک تھنڈر کی ایک جو آواز ہوتی ہے بہت خوفناک, تو ایسی آواز نے ان کو پکڑ لیا. وہم ینظرون, اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا, ایسا نہیں کہ خفیہ طور پر کچھ ہوا. اور دوسری جگہ پر یہ ہے, یہاں پر یہ ہے کہ کڑک نے پکڑ لیا, دوسری جگہ پر کہ فاخذتہم الصیحۃ, ان کو چیخ نے پکڑ لیا, اور تیسری جگہ پر کہ فاخذتہم الرجفۃ, ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. تو یہ سب چیزیں ہوئی ہوں گی, حضرت جبریل علیہ السلام کی یا کسی فرشتے کی چیخ بھی آئی ہوں گی, کڑک بھی کڑک کی آواز بھی آئی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ جس کو کڑک کہا گیا وہی سیاح ہے, جسے سیاح کہا گیا وہی سائقہ ہے, اور ساتھ میں زمین بھی ہلی ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سائقہ اور سیاح کی وجہ سے ہی زمین ہلتی ہوئی ان کو محسوس ہوئی ہو. آگے اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَتَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, بس ان میں کھڑے ہونے کی قدرت بھی نہیں رہی, وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام کہا گیا, اور ایک دن گزرا, دو دن گزرے, تین دن گزرے, اور ایک خوف ان پر طاری ہو گیا, توبہ کی ان کو توفیق نہیں ملی. یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. اس پر اگر اللہ تعالی شانہ کوئی موقع دیں گے تو میں کچھ تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے کسی بھی شکل میں, اور بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, رجوع الی اللہ کی توفیق مل جاتی ہے, تمام گناہوں کو نافرمانیوں کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے, تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی وہ پکڑ اور اللہ کا وہ عذاب اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. اور جب بندے رجوع نہیں کرتے تو وہ ٹلتی نہیں ہے, اور اگر ٹلتی ہے تو بڑی شکل میں آنے کے لیے ٹلتی ہے. بس یہ کورونا وائرس کے سلسلے میں یہی میری درخواست ہے, اب سب سے پہلے میری ذات سے, کہ ہمیں ایک فہرست بنانی چاہیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کہ میری زندگی میں کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, اور ان سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ظلم کر رہے ہیں ہم کسی پر, लोगों को परेशान कर रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, बेहयाई के काम घरों में हो रहे हैं, बेपर्दगी हो रही है, नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, रोजे नहीं रख रहे हैं, जकात नहीं दे रहे हैं, मीरास नहीं तकसीम कर रहे हैं, फिल्मों में मूसीकी में हम मशगूल हैं, और फिर तौबा करनी चाहिए। ये मेरी बात मेरे भाइयों और मेरी बहनों याद रखो कि कोरोना वायरस ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, और अल्लाह जल्ला जलालहू आम मनवालहू जब पकड़ को भेजते हैं या पकड़ के माहौल को पैदा करते हैं तो इससे अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदे उसकी तरफ रुजू करके माफी मांगे, और बंदे जब रुजू नहीं करते, माफी नहीं मांगते तो वो बला टलती नहीं है। और अगर किसी को ऐसा नजर आ रहा है कि कोरोना वायरस तो टल रहा है, तो जिन लोगों ने तौबा कर ली उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हो सकता है कि अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल कर ली है और इसके नतीजे में ये टल रही है। लेकिन जो तौबा नहीं करते उन्हें मुतमईन नहीं होना चाहिए, या तो ये रहती है और पकड़ के छोड़ती है, और अगर चली जाती है तो इससे बड़ी शक्ल में वापस आती है। और एक बात जहन में रखो कि कोरोना वायरस आया है और कोरोना वायरस चला जाएगा, और चला जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, नहीं। जैसे जैसे कयामत करीब आती चली जाएगी वैसे वैसे अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे अल्लाह की नाफरमानी बढ़ती चली जाएगी अल्लाह की तरफ से पकड़ में इजाफा होता चला जाएगा, क्वांटिटी के एतबार से भी और क्वालिटी के एतबार से भी। इसलिए हर हाल में अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करो और अल्लाह जल्ल जलालहू वाम मनवालहू की हिफाजत में आ जाओ, ताकि बड़ी सी बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो फिक्र की कोई जरूरत न रहे। इसीलिए हदीस में आता है कि कुर्ब कयामत कत्ल बढ़ जाएगा, यह कत्ल आफत है। अमन खत्म हो जाता है, आपस में लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, मुल्क छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, यहां रहे तो ये कत्ल, ये पकड़ है अल्लाह की तरफ से। फिर जलजले आएंगे, और हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे ऐसे अजाब आएंगे, ऐसे ऐसे अजाब आएंगे, सुर्ख आंधियां चलेगी, कुर्ब कयामत सजाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ये तीन दिन जो इन पर अजाब आया, तीन दिन, तो फमस्तताओ मिन कयामी वमा कानू मुंतसरीन, ये जो अजाब आ रहा था पैगंबर की तरफ से, तो उनको गुस्सा तो आया होगा पैगंबर पर कि ये इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो कहा कि वो पैगंबर से बदला लेते, अल्लाह से तो कोई बदला ले ही नहीं सकता, पैगंबर से बदला लेते ये तो बहुत दूर की बात है, वो तो ऐसे अजाब की वजह से सहम गए थे और ऐसे डाउन हो गए थे कि वो दीवार से चिपक गए थे आखिरी दिन तो, और उठ भी नहीं सकते थे। फमस्तता उमिन कयामिन, उनमें कुदरत नहीं रही थी खड़े होने की, वमा कानू मुंतसरीन, और वो बदला लेने वाले नहीं थे, यानी बदला लेने पर कुदरत उनको नहीं थी। और इसका इंतबाग अगर मरने के बाद पर किया जाए तो फसबहु फी दियारिहिम जासिमीन, अल्लाह जल्ल जलालहू आम मनवालहू की तरफ से अजाब आया, तो जब देखा गया कौमे समूद की बस्तियों को तो वो खजूर के जो तने होते हैं, खजूर के तने, और खजूर के तने कौमे आद का भी यही हाल था, तो खजूर के जो तने होते हैं और खजूर के तने गिरते हैं और गिरने के बाद फिर पड़े रहते हैं और बहुत सालों तक बोसीदा हो जाते हैं, कहते हैं बस वो 24 आवर्स से कम मुद्दत में ऐसे नजर आने लगी। फर्स्ट बहुफी दिया रही जासिमीन, वो ऊंधे के ऊंधे पड़े रहे अपने घरों के अंदर और उठ नहीं सके, वो उठने की कुदरत, जब उठने की कुदरत नहीं थी तो बदला किया लेते, और अल्लाह ताला शान उन्होंने हजरत सालेह अलैहि सलातो वस्सलाम को बचा लिया। और वकौम नूह मिन कब्ल, ये पांचवी मिसाल दे रहे हैं, वकौम नूह मिन कब्ल, तो इसका ताल्लुक जो है वो फअखदना हो के साथ है कि फअखदना कौम नूह मिन कब्ल, इससे पहले हम नूह अलैहि सलातो वस्सलाम की कौम को भी हमने पकड़ लिया था, इसलिए कि उन्होंने नूह अलैहि सलातो वस्सलाम की बात नहीं मानी थी। कई सौ साल तक आपने दावत दी और तकरीबन 80 से कुछ ऊपर लोग मुसलमान हुए और उसके अलावा कोई मुसलमान नहीं हुए, और बहुत सताया नूह अलैहिस्सलाम को, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, وہ نافرمان لوگ تھے. یہ پانچ قوموں کا تذکرہ کیا کہ یہ پانچ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حق کا انکار کرنے والوں کو پکڑ لیا. تو پکڑ لیا کا کیا مطلب کہ ان کو دنیا میں سزا دی. جب دنیا میں سزا دی تو اب برزخ میں بھی سزا ہوگی, قیامت کے دن بھی سزا ہوگی, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں سزا ہوگی. اور ہم نے ان کو بچا لیا. فلما جاء امرنا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ, فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معہ. جب ہماری طرف سے عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بچا لیا صالح کو, ہم نے بچا لیا ہود کو اور ان مومنین کو جو ان کے ساتھ تھے. جب ان کو دنیا میں اللہ نے بچا لیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا, حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کو بچا لیا, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا, تو جب ان سب کو اللہ نے بچا لیا دنیا میں, اس کا مطلب ہے کہ برزخ میں بھی وہ بڑے مزے سے ہیں, قیامت کے دن بھی اللہ کی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور پل صراط پر سے بجلی کی چمک کی طرح گزر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں جائیں گے. بس یہی سبق ہے, یہ ہمارے لیے عبرت ہے, اور یہ بطور نمونے کے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہاں پانچ قوموں کا ذکر فرمایا. ان کا تفصیلی بیان اللہ تعالی شانہ نے سورہ ہود میں کیا ہے اور سورہ آراف میں کیا ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا ذکر تو قرآن میں جگہ جگہ پر بکھرا ہوا ہے, اور دوسرے پیغمبروں کا بھی ذکر اختصار کے ساتھ دوسری جگہوں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں ہمارے لیے اللہ بار بار فرما رہے کہ ان میں عبرت لینے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں, تو اللہ تعالی ان قوموں کے واقعات کو ہمارے لیے عبرت کی نشانی بنائے. اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کو مؤمنین صادقین میں شامل فرمائے, منکرین مکذبین سے اللہ ہمیں ہونے سے بچائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں متقین بنائے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اوساط میں شامل ہونے سے بچائے. اللہ جل جلالہ وعمن وارو نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے, فرما برداری نصیب کرے. بس ہر شخص یہ کوشش کرے کہ علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھے اور ان کے درست سے استفادہ کریں. اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مشکل ہے, ورنہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ حضرات علماء کرام کی محفلوں میں ہم بیٹھیں, تاکہ وہ جو محفل کی برکتیں ہیں اور صحبت کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہمیں ملیں, اور ہم دین کی صحیح سمجھ پیدا کریں اور علم حاصل کر کے پھر اس پر عمل کریں, اور عمل کر کے پھر دوسروں کو بھی عمل کی طرف لائیں. ہم بری صحبتوں سے دور رہیں, برے ماحول سے دور رہیں, اچھی صحبت میں رہیں, اچھے ماحول میں رہیں, سنت طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو, زندگی میں سادگی ہو, زندگی میں زہد ہو, ابسٹیننس ہو, دنیا سے بے رغبتی ہو, اور رغبت ہماری آخرت کی طرف ہو. اولاد جو ہے ان کو بھی ہم دین کی طرف لائیں, اور ان کو بھی زہد کی طرف لائیں, سادگی کی طرف لائیں, سمپلسٹی کی طرف لائیں. اللہ کی نافرمانیوں سے گھروں کو بالکل پاک رکھو, اور علماء کے پاس اس لیے بیٹھنا ضروری ہے کہ جو لوگ دین پر چل رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم دین پر چل رہے ہیں, ہماری زندگی میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور وہ دین پر اسی طرح چلتے رہنا چاہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ زندگیوں میں بہت خامیاں ہوں, بہت کمیاں ہوں, کئی نافرمانیاں ہو رہی ہوں, مگر علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہی نہ ہو رہا ہو. اس لیے بھی علماء کی محفلوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق دے, اور اچھی چیزوں کو پڑھو, اچھی کتابوں کو پڑھو, اچھے علماء کی کتابوں کو پڑھو, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرو, ایسے لوگوں کی باتوں کو سنو, ایسے لوگوں کی باتوں کو پڑھو جو مستند ہے, جن کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ثقہ چین کے ذریعے تک پہنچتی ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے ایمان میں ہماری تصدیق میں پختگی عطا فرما الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین موت تک ایمان کی حفاظت فرما اور الہ العالمین ایمان پر موت عطا فرما حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما مقام ولایت اور مقام صدیقیت اور مقام شہادت والی موت عطا فرما آسان موت عطا فرما الہ العالمین تیری نافرمانیوں سے بچا لے الہ العالمین تیری نافرمانیوں سے بچا لے الہ العالمین تقوی نصیب فرما تیری فرما برداری تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین اپنی ذات کا بار بار محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما سیلف اسیسمنٹ کی توفیق عطا فرما اور الہ العالمین اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہے کہ وہ نیک کاموں سے دور رکھتا ہے اور نافرمانیوں میں ڈالے رکھتا ہے دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ نیکیوں میں لگاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بدیوں میں بھی مبتلا رکھتا ہے اور نظر بدیوں کی طرف نہیں جاتی صرف نیکیوں کی طرف جاتی ہے اے اللہ شیطان اور نفس کے ہر قسم کے دھوکے سے اور مکر سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لے کر ہماری زندگیوں میں جو برائیاں ہیں ان کو ہم نوٹ کریں اور نوٹ کر کے ان میں سے ایک ایک برائی کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں اے اللہ ہمیں ہماری صحیح رہنمائی فرما الہ العالمین تو ہماری سوچ ویسی بنا دے جیسی سوچ تو دیکھنا چاہتا ہے الہ العالمین ہمارے اعمال کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اخلاق کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو ویسی بنا دے جیسی تو دیکھنا چاہتا ہے معاشرت معاملات کو ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے اے ارحم الراحمین پورے عالم سے ہر قسم کی بیماری کو ہر قسم کی پریشانی کو ہر قسم کی تنگی کو ہر قسم کی مصیبت کو ہر قسم کے عذاب کو رفع فرما دے الہ العالمین کورونا وائرس کو بھی اٹھا لے الہ العالمین الہ العالمین عافیت کے ساتھ ہم سب کو الہ العالمین روزمرہ کی زندگیوں میں تیری مرضی کے مطابق لگا دے, دین کی خدمت میں لگا دے, دعوت کے کام میں لگا دے, تبلیغ کے کام میں لگا دے, تعلیم کے کام میں لگا دے, خانقاہ کے کام میں لگا دے, الہ العالمین مسجدوں کو کھول دے, الہ العالمین مسجدوں کو کھول دے, عافیت کے ساتھ مسجدوں کو کھول دے, عافیت کے ساتھ مسجدوں میں آنا جانا کر دے, الہ العالمین الہ العالمین اپنے گھروں سے محروم نہ فرما, اپنے گھروں کی برکات سے محروم نہ فرما, الہ العالمین مسجدوں میں جانے کے لیے ہر مسلمان کو جو صحیح تڑپ ہونی چاہیے وہ تڑپ عطا فرما, احساس عطا فرما, فکر عطا فرما, الہ العالمین تیری بہت ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے ہیں, الہ العالمین تلاوت مسجدوں میں تلاوت سے محروم ہو گئے, مسجدوں میں ذکر سے محروم ہو گئے, الہ العالمین مسجدوں میں دروس وغیرہ سننے سے محروم ہو گئے, تیرے نیک بندوں کی مجلسوں سے محروم ہو گئے, الہ العالمین نیک صالح بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے, جمعہ سے محروم ہو گئے, عید سے محروم ہو گئے, رمضان المبارک سے محروم ہو گئے, حرمین شریفین کی الہ العالمین زیارت سے محروم ہو گئے, سلام پیش کرنے سے محروم ہو گئے, مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے, مسجد قبا میں نماز پڑھنے سے, مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے, حرمین شریفین میں نماز پڑھنے سے, عمرہ کرنے سے, حج کرنے سے, طواف کرنے سے محروم ہو گئے, الہ العالمین اس محرومی کو دور فرما دے, اس محرومی کو دور فرما دے, الہ العالمین ہم میں جو جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدہ ہے عافیت عطا فرما, الہ العالمین مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو کورونا وائرس میں مبتلا ہے الہ العالمین انہیں شفائی کلی عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, الہ العالمین جو جس بیماری میں مبتلا ہے الہ العالمین ان کو شفا عطا فرما دے, نامعلوم بیماریوں سے بھی لوگوں کو حفاظت فرما, نامعلوم بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما, تمام مضی امراض سے ہماری حفاظت فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین سہولت والی عافیت والی زندگی عطا فرما, سہولت والی عافیت والی حسن خاتمہ والی موت نصیب فرما, الہ العالمین قرآن کو پڑھنے والا بنا دے, قرآن کو سمجھنے والا بنا دے, قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین درس قرآن کو قبول فرما, اس سلسلے کو جاری فرما, الہ العالمین وقت میں برکت پیدا فرما, شوق میں ذوق میں برکت پیدا فرما, فہم میں برکت پیدا فرما, حافظے میں برکت پیدا فرما, سننے والوں میں برکت پیدا فرما, اور الہ العالمین اس قرآن کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما, اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.